سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات کیا کتاب کافی ہے اس عنوان پر باقی رہتے ہوئے یہ نویں تقریر ہے جس میں ہم آج داخل ہو رہے ہیں. تاخیر کی معذرت, لیکن میں نے ہی ادارے کے ذمہ دار افراد سے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ قطعاً آج کی مجلس کے تعلق سے اس نشست کو کم کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہماری جو مجلس اول یہاں پر برپا ہوئی انگریزی زبان میں, اس تعلق سے بھی میں نے کہا تھا, اور ہمارے پاس ہمارے وقت کے نامور شعراء کی موجودگی میں یہ نہ صرف یہ کہ خواہش تھی بلکہ میرا تقاضا تھا کہ آپ سے انہیں محروم نہ کیا جائے. لہذا انتہائی شکر گزار ہوں ادارے کا کہ انہوں نے عہد کی پاسداری کی, اور ایک شکریہ کی منزل میرے لیے اور بھی, اور خاص طور پر آج کے تعلق سے اور اس عشرے کے تعلق سے. ظاہر ہے کل تو ہم اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ کسی کا شکریہ ادا کر سکیں, لیکن ایک روایت بھی ہے, ایک ہمارے پاس حکایت بھی ہے, اور ایک طرز ثقافت بھی ہے کہ ہم اس میں باقی رہتے ہوئے خاص طور پر اس ادارے کا کہ جو مدعو کرتا ہے بلاتا ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ جیسی بلند سماعت رکھنے والے احباب کے درمیان اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ طبیعی طور پر میں نے حاضر کیا بلکہ فکری طور پر بھی مستحضر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. یہ آپ کی عنایتیں اور عطوفتیں اور یہ پروردگار کا لطف و کرم جو شامل حال رہا ہے اور یقیناً رہے گا, اس لیے کہ ہم ذکر بھی تو کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں, ذکر بھی تو ہم کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہستیاں اور نہیں ہیں, یہ ہستیاں دیگر نہیں ہیں, یہ ہستیاں غیر نہیں ہیں, یہ سب کچھ تو سلسلہ وہی ہے. انسانوں کی آزمائش ہو رہی تھی اس تذکرے میں, دنیا کچھ اور سمجھ رہی ہے کہ حسین کی آزمائش ہوئی, انسانوں کی آزمائش ہو رہی تھی, زمانوں نے انسانوں کو آزمایا. اب جس میں جو بچ رہے وہ دیکھیے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے اس آزمائش کو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے فقر کی ایک منزل پہ لا کھڑا کیا بلکہ اس میں پوری طرح سے کامیاب بھی ہوئے. اس اعتبار سے غم حسین منانا یوں بھی ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جو بھی دقیقے, جو بھی لمحات اور جو کچھ کے وقت رہ جاتا ہے اس میں بڑی ہی دقت ہوتی ہے مجھ جیسے بولنے والے کے لیے کہ جب آپ نے نذیر باقری صاحب کو سنا, جب آپ نے سرفراز احمد صاحب کو سنا, جب آپ نے عارف امام صاحب کو سنا کہ جنہوں نے پورا میسج اپنے انتہائی مختصر وقت میں کنوے کرنے کی کوشش کی اور بتلایا کہ حقیقت حال کیا ہے, اور صورت احوال کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی فکر کے حوالے انہوں نے اپنی فکر کو کر دیا کہ دیکھیں کس انداز سے کون کیا سوچ رہا ہے۔ بڑی ایک مشقت ہوتی ہے اور بہت ہی وہ سمجھیے کہ ایک آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک اعتبار سے میں بھی اس در سے وابستہ ہوں اور مسلسل اس در کی غلامی کر رہا ہوں، تو اب جہاں اس در کی غلامی کرتا ہے انسان تو پھر وہاں کلن آقا پر بھروسہ کر کے غلامی کرتا ہے، اور جہاں میں یا یوں سمجھ لیجئے کلیتن میں نے اب یہ فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو اس آستانے پہ لا کے ڈال ہی دیا ہے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ انہی کی طرف سے نصرت بھی ہے، انہی کی طرف سے حمایت بھی ہے۔ ہم کیا ان کی نصرت کریں گے، ہم کیا ان کی حمایت کریں گے؟ اگر ہمارے لیے ان کی نصرت اور ان کی حمایت آمادہ ہو جائے تو سمجھیے اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ کیوں بلنگ باندھ دعوے کریں، کیوں ایسی باتیں کریں جو خود پوری نہ کر سکیں؟ لہذا کوشش اس امر کی ہے کہ جو لینا ہے بس یہاں سے آ کے لے لیں اور چلے جائیں، اس سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہے۔ سمیٹ لیں اور نکل جائیں، اس سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہے۔ اپنے دامن میں بھر لیں اور ایک سمت میں نکل جائیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس کے بغیر نہ جی سکتے ہیں، نہ جیتے ہیں، نہ جی رہے ہیں، نہ جینے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں سے مل رہا ہے، اس در سے مل رہا ہے۔ یہ میرے بچوں کو اس پر یقین ہونا چاہیے، یہ یقین چاہتا ہے۔ یہ لفظ فقط لفظ نہیں ہے، جب تک یقینیات اس میں نہیں ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا دینیات میں ایک چیپٹر یقینیات کا بھی قائم کیا جائے، تاکہ ذرا سا ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بڑے سمجھیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں آنا کوئی تکلف نہیں ہے، یہاں بیٹھنا کوئی روایت نہیں ہے، یہاں مجلس کا حصہ بننا کسی حکایت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ یقینیات ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے اس کو ہم عمل کی صورت میں انجام دے رہے ہیں۔ یہ صالحات میں ہے، یہ حسنات میں ہے۔ دنیا اگر اسے سیئات سمجھ رہی ہے تو یہ دنیا ہے جس کی مکروہ فکر ہے، ہم مکروہات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم مکروہات کے قائل نہیں ہیں، نہ اسے کوئی مستحبات میں جانے، واجبات میں ہے۔ یہ واجبات میں ہے، یہ واجبات میں ہے۔ ذاکر اول نے تذکرہ کیا واجبات میں، ذاکر دوم بیٹھے ہیں، ذاکرین دوم بیٹھے ہیں، واجبات میں ہیں۔ میں تو حقیر فقیر مسکین مستقین میں آپ کی خدمت میں ہوں، یہ واجبات میں۔ اب اس کے بعد اگر سینے پر ہاتھ بھی جائے گا تو واجبات میں ہے۔ یاد رکھیے میری ایک ایک بات کو یاد رکھیے، یہ تسلسل ہے عبادت کا، اس میں کوئی چیز خارج سے داخل نہیں کی جاتی، اس میں کوئی چیز باہر سے لائی نہیں جاتی۔ یہ ہمارے پاس ہمیں ہماری ماؤں نے سکھایا ہے۔ سلام ہے ان ماؤں پر جو بیٹھی ہوئی مجھے سن رہی ہیں، کہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ بولیں یا میں بولوں، یہ سب ان کی تربیت ہے، کسی اور کی تربیت نہیں ہے، کسی اور کی تربیت نہیں ہے۔ اور جہاں تربیت نہ ہو سکی تو وہاں رسول کے مقابلے پہ آ کے کہہ دیا کہ کتاب کافی ہے۔ ربط دینے کے لیے، دیکھیے میرے عزیزوں میری بات کو سن لیجیے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں نے ربط دینے کے لیے یہ نہیں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے آپ کا مقام۔ امام ششم نے کہا آنسو نکلیں تو پھر نکلتے رہیں، امام ششم نے کہا ایک ایک آنسو، کیا کہا؟ وجب لہ الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ واجبات کا یوں ہی تصور نہیں کیا، مکروہات کے نتیجے میں جنت واجب نہیں ہوتی، مستحبات کے نتیجے میں جنت واجب نہیں ہوتی، واجبات کے نتیجے میں جنت واجب ہوتی ہے۔ آپ نے واجبات کو ادا کیا، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور جہاں نہ تربیت تھی نہ ہی کوئی تعلیم. تو وہاں پیغام لانے والے کے سرانے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تیری ہی لائی ہوئی کتاب تیرے ہی مقابلے پہ کافی ہے. جہاں یہ مزاج رہا ہو تو وہاں پر امت سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اور کیا ان کے تعلق سے گفتگو کی جا سکتی ہے. دیکھیے نویں تاریخ کو ایک مارجن اور دے دیجیے. آٹھ تقریریں تو سن چکے ہیں نا آپ. میرے پاس دیکھیے مسئلہ کیا ہے یہ بھی سن لیجیے آپ. کل کی دو تقریریں ہیں, انتہائی مختصر تقریریں ہوں گی. ایک تو زہرین کے بعد فوری طور پر, اور ایک ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مغربین کی نماز کے ساتھ ہی. اور دونوں ہی مجالس میں ہم عنوان پہ گفتگو نہیں کرتے, اس لیے کہ کوئی موقع نہیں ہے. موقع نہیں ہے ادب گفتگو کے لیے, کوئی آپ کے لیے سخت گفتگو کے لیے, کوئی آپ کے لیے یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے, ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے. تو لہٰذا یہ موضوعات ہمارے لیے کچھ ایسے نہیں ہیں, ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے. ہاں ایک تقریر میری رہ جاتی ہے جو کہ 11 محرم کو ہے. میں چاہوں گا میرے سننے والے اگر کسی نتیجے پر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ تو پہنچ چکے مگر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا سا تشریف لائیے اور دیکھیے کہ یہ کس نتیجے پر جا کے میری طرف سے یہ گفتگو ختم ہوگی. اور ظاہر عنوان تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کتاب کافی ہے, اس استفہام کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد نتیجے کو جان لینے کی کوشش کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن آج کی حد تک ایک مارجن اور دے دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بیچارے کہنے والے نے یہ کہا ہوگا, اللہ کی محبت میں کہا ہوگا. چلیے آ جائیے اس فکر کو ذرا سا اور بلند کر دیں, ذرا سا اس فکر کو تھوڑا سا بلند کر دیں, مارجن دیجئے کہ ہاں ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ, رسول خالق تو نہیں ہے, رسول مخلوق ہے. رسول خالق نہیں ہے, رسول مخلوق ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ واجب الوجود, رسول ممکن الوجود, تو فرق تو ہے نا. اب آپ یہ سمجھیں کسی نے اس فرق کو سمجھ لیا اور شاید وہ واجب الوجود کو اتنا سمجھنے لگا کہ اس نے کہا میں امکان کی گفتگو کیوں کروں, ممکن کی گفتگو کیوں کروں. اس لیے کہ ممکن سے تو خطا کا تصور ہے, ممکن سے تو گناہ کا تصور ہے, ممکن تو اپنے ہی جیسا ہے, ممکن تو مخلوق ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا بلند سطح ہو جائے, اور اس نے یہ ایک اعلان کر دیا کہ اللہ کی کتاب کافی. نسبت دی ہے, ایسے تو نہیں کہا نا. آپ اس کیوں کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کہا؟ نسبت دے کے کہا, نسبت دے کے کہا, اللہ کے نام کے ساتھ کہا. بھئی تھوڑی دیر کے لیے اگر رسول فراموشی پہ مبتلا ہو گیا تو کیا ایسا غضب ہو گیا؟ کیا غضب ہو؟ ممکن ہی کو تو بھولا تھا نا, واجب کو تو نہیں بھولا. ممکن ہی کو تو بھولا تھا, واجب کو تو نہیں بھولا. واجبات تو پیش ہے. دیکھیں اس کے لیے واجبات کیا ہیں, میرے لیے واجبات کیا ہیں میں بتا چکا ہوں آپ کو, میں بتا چکا ہوں آپ کو, میں بتا چکا ہوں. اب جب وہاں پر اس کی نگاہ میں اس نسبت کے ساتھ کتاب تھی تو اس نے اس زوم میں اس نے یہ اعلان کیا کتاب اللہ کی کافی ہے, اللہ کی کتاب کافی ہے. اب جب اللہ کی کتاب کافی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے تمام تر علم کو استعمال کر کے یہ کہا ہے. ظاہر ہے کہ پوری امت دیکھیے نا اس فقرے پر ایک پوری امت کا مدار ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ فقرہ ریشنلی انٹلیکچولی انٹویشنلی اگر یہ رد ہو جائے تو پوری قوم کی اور پوری امت کی فکر رد ہو جاتی ہے. یہی ہے نا, اس کا ایسا تو نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ میں نے فاؤنڈیشن کو نیچے سے ہٹا دیا ہے مگر عمارت باقی رہے گی, کیسے رہ سکتی ہے؟ ہو رہی نہیں سکتی. تو فاؤنڈنگ اسٹون ہے یہ فرام دی فاؤنڈنگ فادرز. یہ جو اس فاؤنڈیشن اسٹون لے کیا ہے کون لے کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ فاؤنڈنگ فادر ہی تو لے کرتا ہے نا, کوئی اور تو لے نہیں کرتا. تو اب جب یہ پتھر رکھ دیا گیا اور اس کو نسبت دے دی گئی اور یہ کہ اللہ کے نام پہ پتھر رکھا ہے, یہ اللہ کے نام پر پتھر رکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ کتنی اسٹرینتھ اس میں ہونی چاہیے, انٹلیکچوئل عقلانی قوت اس میں کتنی ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے اب کھڑی رہے پوری امت اس فقرے کے سائے میں، اور اگر کسی منزل پر اس کو ریفیوٹ کر دیا جائے، کسی منزل پر اس کو نگیٹ کر دیا جائے، کسی منزل پر اس کو ڈینائی کر دیا جائے، تو کیا نتیجہ نکالیں گے آپ؟ استخراج کیا ہے؟ لاجک کی بات گفتگو کرو، استخراج تو کیجئے، ڈیڈیوس تو کیجئے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عمارت باقی نہیں رہے گی، اور عمارت اگر گر گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے مکین بھی تو ہے نا، اگر مکان ہے تو مکین بھی ہے، تو مکین کو تو نکلنے کے لیے لمحہ بھی نہیں ملے گا، اور جب مکین کو نکلنے کے لیے لمحہ نہیں ملے گا تو سنساری کی کوئی دوسری صورت ہے؟ اپنی بنائی ہوئی عمارت میں خود دب کر ہلاک ہو گئے، ہلاکت، ہلاکت، یہ لفظ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، طے شدہ مقدر ہے، اور خود انہوں نے کہا تھا یہ نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہلاکت کا لفظ استعمال ہے، شہادت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، مزاج کے مطابق ہو تو کریں، مزاج کے مطابق ہو تو یہ لفظ بہت احسن لفظ ہے، بہت اچھا لفظ ہے، لیکن جہاں مزاج میں مطابقت نہ ہو، ظاہر ہے کہ زندگی اس طرح سے گزرتی ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ انہوں نے پہلے سے طے کیا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، امت کا بھی یہی حشر ہوتا، یہی ہوتا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوتا، اپنی بنائی ہوئی عمارت میں خود دب کے ہلاک ہو گئے۔ ہم چاہتے یہ ہیں، دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نہ اس پتھر کو چھیڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے عقیدے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں عقلانی سطح پر گیج کر لیجئے، اس کو جانچ لیجئے، اس کو وزن کر لیجئے، اس کی پیمائش کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد بتائیے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے یا غلط۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ رسول کو بائی پاس کیا، اللہ تک پہنچ گیا، اللہ کا بندہ رسول کو بائی پاس کر کے اللہ تک پہنچ گیا، نسبت کتاب کی اللہ کے ساتھ دے دی، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کچھ سوچ رکھا تھا، اس نے کچھ فیصلہ کر رکھا تھا، اس نے کچھ چاہ رکھا تھا کہ کچھ اس انداز سے بات ہو کہ رہتی دنیا تک کم از کم یہ کہیں بات نہ آ جائے کہ میں نے ان سے کم تر کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے تو خالق کا حوالہ دیا، تو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مقابلہ تو نہیں ہوتا، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، لیکن یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کتاب کا پورا علم نہ ہو۔ اب دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو انکار کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں ظاہر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو مرسل نہیں ہے، تو پیغام لانے والا نہیں ہے، تو پیغام کا پہنچانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے میری بات کو آپ آٹھ تقریروں میں سن رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں پیغام کا پہنچانا کیا ہوتا ہے، کسی لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنے کو آپ کہتے ہیں پیغام کا پہنچانا، یا پیغام کے پہنچانے کا مطلب یہ لیں گے آپ کے آنے واحد کے لیے بھی اگر وہ کچھ کہے تو وہ پیغام کا پہنچانا ہی ہوا۔ مثلا اگر یہ کہیں، اگر یہ کہیں کہ صحیفہ لے آؤ، تو وہ حکم ہے، اس کی اتباع، پیروی، اطاعت لازم ہے۔ کاغذ لے آؤ، حکم ہے، حکم ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور نتیجے میں اطاعت کرنا لازم ہے۔ دو چیزیں ایک ساتھ منگوا لی، مثلا کاغذ اور قلم منگوا لیا۔ ہم کوئی گفتگو ایسی نہیں کر رہے، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں سورہ رات کی آخری آیتیں پڑھتے ہوئے، یہاں پہ عجیب مسئلہ یہ ہے، جہاں لفظ کفر آیا وہاں کرسچینٹی کے تعلق سے گفتگو کر دی، یہودیت کے تعلق سے گفتگو کر دی، ہندوؤں کے تعلق سے گفتگو کر دی، مجوسیوں کے تعلق سے گفتگو کر دی، وہ جو اپنے میں کفر بھرا بیٹھا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہم تو بحمد اللہ مسلمان ہیں، ہمارا کفر سے کیا تعلق، لیکن کفر دین و دیانت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کفر تو کیفیت ہے، کفر تو کیفیت کا نام ہے نا، آنے واحد میں آپ کو یہاں سے وہاں لے جائے، ایک کیفیت کے نتیجے میں آپ کی، یوں سمجھیے کیفیت، یعنی ایک عالم یہ پیدا ہو جائے کہ جہاں آپ نے کچھ چاہا اور وہ اس کے مطابق نہ ہو تو آپ ایک لمحے میں اس دائرے سے نکل کے اس دائرے میں چلے گئے۔
یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ 8 تقریریں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں یہ کسی کا ظاہر سائیکولوجیکل ایویلویشن ہے, اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہنچیں گے تو بہت اچھا لگے گا, بہت اچھا لگے گا. آپ نے قرآن کی آیتوں میں باقاعدگی سے حد جاری کر دی, حکم جاری کر دیا کہ نہیں اس سے مراد مسلمان نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے رات کے آخر میں 13 سورہ کہ دیکھو یہ جو انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. کس بات کا انکار کر؟ جو تو لا رہا ہے, جو تو لاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ من جانب اللہ نہیں ہے. کتنے ایسے مواقع ہیں مسلمانوں کی زندگی میں صلح حدیبیہ سمیت کہ جہاں یہ کہا ہو کسی نے کہ یہ آپ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں یا یہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ فکر کرنا ہی کیا کفر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اتنا بتائیے. ایمانی گفتگو ہے, ایمانی گفتگو ہے, اس پر زیادہ ہمیں حجت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں کہ ہاں انکار ہو گیا, انکار ہو گیا, یعنی وہ کتاب جو کہہ رہی ہے لا ریب فی ہے اس سے تو شروع ہو رہی ہے کتاب, وہ کتاب تو شروع ہی ہو رہی ہے کہ دیکھو ممترین میں نہ ہونا, شک کرنے والوں میں نہ ہونا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہ حق جو ہے الحق جو ہے یہ تیرے رب کی جانب سے, کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا, کہیں شبہ پیدا کرنے والوں میں نہ ہو جانا, کہیں اب تمہاری اپروچ اسکیپٹیکل نہ ہو جائے, تشکیق کی منزل پہ نہ آنا. حق ہے یہ, حق بعین ہی ایسے ہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے, تو پیغام کا لانے والا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ تو اس کی جانب سے پیغام کی ترسیل نہیں کرتا. اب امت یہ کہاں اس کو حق پہنچا اور کب پہنچا کہ وہ یہ کہے کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے, جب تک کہ وہ خود نہ بتائے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے. یہ گوشہ ہے اس کو سن لیجئے, یہ گوشہ ہے سن لیجئے. دیکھیے یہ طے کون کرے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول ہے اور جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قول الہی ہے؟ یہ کون طے, تیسرا کوئی طے کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں. خالق نے مخلوق اول سے گفتگو کی, اس نے ظاہر ہے کہ اس کی تبلیغ کی, اب وہ بتائے, وہ بتائے عبداللہ ابن مسعود کو, وہ بتائے اس آیت کو کہاں رکھنا ہے مثلا. کسی اور کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ بتائے گا. بالکل اسی طرح سے ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ یہ لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی دستاویز لکھ جاؤں جس کے نتیجے میں میں نہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو وہاں پہ فوری طور پہ کہہ دیا ایز اف کہ ریولیشن وہی مکمل ہو چکی, کتاب مدون ہو چکی, اور اب یہی ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ کی کتاب ہے. یعنی اس کی زندگی میں اس کو ذمہ داری سے فارغ کرنے والے, رسول کی رحلت نہیں ہوئی ہے, رسول کی رحلت نہیں, ابھی وصال نہیں ہوا, ابھی جی رہا ہے اور ناراحتی اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ آواز دے کے کہتا ہے قومو انی, اٹھو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. یہ رسول ہے, اس کو تبری سے لے کے زمخشری تک سب نے محفوظ کیا ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں دو لفظ استعمال کیے, قومو انی, اٹھو اور یہاں سے باہر چلے جاؤ. فقط وہاں ابلیس راندے درگاہ نہیں ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں نا میں نے آپ کی کتنی یعنی باقاعدہ مشقت کروائی ہے میں نے آپ کو یہاں 8 مجلس ہوں. لیکن کیا کروں, طالب علم ہوں, مجبور ہوں, مجبور ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نتیجہ ہمارے نوجوانوں کو ملے, نتیجہ اور یقین کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ ہاں جس پر ماں باپ نے ہمیں کہا ہے نا جس راستے پہ چلنے کے لیے, وہ راستہ کوئی اور راستہ نہیں, کوئی نہیں کا راستہ, کوئی نہیں کا راستہ ہے. وہاں پر دھتکارا ہوا, یہی تو کہا تھا فخروج میں نہ فائنک رجیم, نکل جا یہاں سے, نکل جا یہاں سے. وہ جس کو دنیا کہتی ہے شیڈو آف دا گاڈ آن دا ارتھ, یہی کہتے ہیں نا رسول کے تعلق سے، بڑی بلیغ جس کی نگاہ ہے، بڑے روشن خیال ہیں، اللہ کا سایہ زمین پر، تو وہاں اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، یہاں انہوں نے کہا یہاں سے نکل جا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو وہاں کا دھتکارا ہوا اور یہاں کا نکالا ہوا، ایکویشن میں مساوی تو ہوا نا۔ یعنی یہ طے کر دیا کہ وہی آ چکی، وہی ختم ہو گئی، سلسلہ رسالت تمام ہو گیا، کتاب سامنے آ گئی، اب کسی آیت کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی پیغام میں اضافے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، بس اب یہ ہم طے کریں گے، امت طے کرے کہ بس کتاب اللہ کی ہمارے لیے کافی ہے، یہ کتاب اللہ کی ہمارے لیے کافی ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ کب کہا؟ کس وقت کہا؟ آپ خود سے سمجھ بیٹھے، یہاں سے قیاس آپ کا شروع ہوتا ہے، یہاں سے آپ کی رائے کا احترام، یعنی امت اب آپ کی رائے کا یہاں سے احترام کرنا شروع کرے۔ ماشاءاللہ، اب اجتہاد یہاں سے ہوا، آپ کے پاس اجتہاد کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، میرا خیال تھا چونکہ بیمار ہو چکے تھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب گنجائش نہیں ہے، لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا۔ وہ کہہ رہا ہے یہی تو ہیں وہ منکر جو کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ میں برائے تفسیر نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے امکانات پہ گفتگو کر رہا ہوں، امکانات پر، میں امکانات پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں، آنے واحد میں آنے والے حکم کی نفی کرنا بھی مسلمان کو کفر کے دائرے میں لے جا کے کھڑا کر دے گا۔ کیا اس سے انکار ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ 10 غلطیاں نہ ہو اس وقت تک کفر ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا فارمولا ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ اب میرے پاس ایسی گنتی کرنے کے لیے نہ کوئی کیلکولیٹر ہے کہ میں کفر کی گنتی کروں، میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ اور کوئی ایسی شماریاتی کیفیت نہیں ہے جس میں اب ان کے کفر کو جمع کرتا جاؤں۔ میں جمع کرنے کے موقف میں ہوں ہی نہیں، میں حساب کرنے کے موقف میں ہوں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اب کہو ان سے جو اعلان کفر کر رہے ہیں اور تیری رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسالت کا انکار ہوا تو رسول کا انکار ہوا، رسول کا انکار ہوا تو رسالت کا انکار ہو، دونوں چیزوں کو دیکھ لیجا۔ اب کہو ان سے، تم کہو قل کفا باللہ شہید بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہاں سورہ 13 ختم ہو گیا۔ یہ عجیب ڈیفینیٹ نوٹ ہے، یہ عجیب ڈیفینیٹ نوٹ، کتاب پہ سورہ ختم ہو گیا۔ ان سے کہو کافی کیا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ، کتاب کافی نہیں ہوتی، ان کو بتاؤ تو کافی کیا ہوتا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو کتاب کا علم رکھتا ہے، جو کتاب کا علم رکھتا ہے۔ راد مکی سورہ ہے، مدنی نہیں ہے۔ مکی سورہ ہے، بہت سو کا اسلام نہیں تھا، یہاں کتاب کا علم پورا تھا، پورا کتاب کا علم تھا، وہ بہت سو کا اسلام نہیں تھا۔ اور پھر بتایا کہ دیکھو اصول تمہیں دے رہا ہوں، اور اصول یہ ہے کہ تنہا گواہی کافی نہیں ہوتی۔ دیکھیے کہاں سے اصول ہے، آپ تو وائلیشن پہ کہتے ہیں دو گواہ چاہیے، وہ توحید پر گواہ بننے کے لیے بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہید بننے کے لیے، ظاہر ہے نا اللہ خود کافی ہے شہادت کے لیے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ اپنی گواہی کے لیے خود ہے، موجود ہے۔ کیا گواہی؟ کہ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یگانا ہے، وہی ہے۔ کیا اس کے لیے نہیں، مگر وہاں بھی ایک التزام قائم کیا.
والملائکۃ
اور وہ کہ جو ملائکہ ہیں.
وہ اولو العلم قائما بالقسط
اور صاحبان علم جو عدالت پر باقی ہیں وہ گواہ. پیدا کرنے والے کو اتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے اپنے پر گواہی دلوانے کے لیے، یہ ایک اصول تھا جو انسانوں کے لیے بنا تھا،
اصول بنا. اور جب اصول بنا تو کہا دیکھو کہ اللہ تو کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے، گواہی کے لیے. مگر یاد رکھو ایک اور ایسا ہے جس کو تم بھول نہیں سکتے، ومن عنده علم الکتاب،
وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا دور کوئی بھی رہے گواہیاں دو چاہیے. اور ظاہر ہے کہ بہت دل و دماغ رکھنے والے جب فدق کے تعلق سے فاطمہ زہرا آئی ہیں تو علی کو دیکھ کے یہی تو کہا تھا نا کہ گواہ ایک ہے، ایک ہے. فاطمہ کی بات آئی تو کہا عورت کی گواہی ہے، بچوں کی بات آئی تو کہا بچے ہیں. یعنی کتنی عقل ہے ماشاءاللہ، کتنی عقل ہے. اپنے معاملے میں تو گواہوں کو گنا جا رہا ہے، اور جب بات آئی سرکار رسالت ماب کے تعلق سے تو پھر وہاں پر تو بس ہمارے لیے تو یہ کافی ہے. کافی نہیں ہوتا، اللہ چاہیے اور وہ چاہیے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تب گواہی مکمل ہوتی ہے. تب کسی چیز کا اگر آپ کو کسی منزل پر جا کے یہ کہنا ہے کہ اب ہاں ہاں یہ صورت ہے اس کی تکمیل کی، تو اب کافی ہے. اور اگر ایک صورت تم نے دل میں یہ رکھ لی ہے کہ ہاں ہم تو ذرا سا آگے بڑھ کر سوچنا چاہتے ہیں، کتاب اللہ کی ہے تو لہذا اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک تہذیب، ایک سلیقہ دیا. اور وہ سلیقہ کیا دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ قرآن ہے، قرآن آل عمران یاد رکھیے، سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے. اب سب مسلمان ہو گئے نا، مدنی سورہ ہے. وہ تو راج میں نے کہا وہاں تو آپ بڑے ہی معذرت خانہ انداز سے میرے پاس کل صبح آ جائیں گے اور کہیں گے بیچارے جب مسلمان نہیں تھے تو آپ حوالہ کیوں دیتے تھے. چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. اب آل عمران پہ تو لا کے میں روک دوں نا کہ مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ. بھائی اب مدینے میں بھی کیا اسلام پہ شک آپ قائم کریں گے؟ مدنی زندگی تک آتے آتے بھی آپ یہ کہیں گے کہ شاید ابھی اسلام نہیں آیا تھا، کیا ابو ہریرہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے؟ آپ یہ تو نہیں چاہیں گے نا، یہ تو نہیں چاہیں گے. ہم اتنے سخت مزاج تو نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو تو ظاہر ہے کہ ہم تو منکسر المزاج ہیں ان کے لیے، لیکن اگر کفر پر قائم ہو تو ہم سے بڑا کڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے. طے آپ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. وہاں یہ کہا دیکھو اگر کہیں سے کبھی یہ آواز بلند ہو کیا تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اور ہم کہیں سے یہ آواز سنیں کہ اللہ کی کوئی دوستی کا پرچار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو اس کے لیے فارمولا وضع کر دو، بنا دو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس کا معیار عام یہ ہے، معیار عام یہ، معیار خاص نہیں ہے یہ. یہ فقط علی کے لیے نہیں بنا، یہ معیار عام ہے یعنی امت کے لیے. اگر کبھی دعوی محبت الہی ہو تو یہ دعویٰ اس وقت تک دلیل کی صورت اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ عملاً تم نبی کی اتباع نہ کرو، نبی کے حکم پر عمل نہ کرو، نبی کے کہے ہوئے قول پر آمن نہ ہو، صدقنا نہ کہو. اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اتباع نبوی پیش نظر نہ ہو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ایسا اگر کرو گے یعنی اعلان محبت اللہ سے اور نتیجے میں پیمانِ وفا ختمی مرتبت سے اور عمل میں اس کو داخل کر دو گے تو اس کی یا اس کیفیت میں تم سب سے اللہ محبت کرے گا. پہلی چیز وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تم سے جو غلطیاں کوتاہیاں تمہاری جو خامیاں تمہارے جو گناہ اس کو وہ بخش دے گا. یعنی اتباع آپ کو مغفرت کی منزل سے نزدیک کر دیتی ہے. اگر طبیعت میں اتباع نبی یا اطاعت نبی نہ ہو تو مغفرت نہیں ہے. گناہوں کو معافی دلوانے دلانے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. گو کہ واللہ غفور الرحیم, خدا ظاہر ہے کہ خود ہی تو کہہ رہا ہے بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. بشرطے کہ فقط تنہا کو یہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کو بائی پاس کر دے تو ایسی صورت میں یہ مقدمہ قائم ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ مغفور نہیں مرتا, وہ مرحوم نہیں مرتا رحمت سے, وہ نہ مغفور مرتا ہے نہ مرحوم مرتا ہے بلکہ وہ تو گناہوں کو سمیٹتا ہے, وہ گناہوں کو سمیٹتا ہے. اسی لیے کہا کہ دیکھو ان سے کہو قل اطیع اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اب دیکھیے اس کے بعد کی تسلسل کی آیت ہے. کن منزلوں پہ وہ جا کے بیٹھے گا مجھے نہیں معلوم, مگر میں تو آیت پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ اس کا ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا. پہلے کیا کہا, اگر دعوی محبت الہی ہو تو تمہاری, بلکہ نہیں غلط ترجمہ ہو گیا, میری اتباع. اب رسول سے کہلوا رہا ہے پروردگار, جیسے ہے نا قرآن میں کہا ہے سورہ یوسف کی قل ہاذہ سبیلی, تم کہو یہ میرا راستہ. اللہ کا تو راستہ ہے مگر اب دیکھو تمہیں اختیار کلی میں دے رہا ہوں, تم کہو یہ میرا راستہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم کو دعوی محبت ہے اللہ سے تو کہو کہ میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, تمہارا ہی فائدہ ہے. اللہ تم سب سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا, وہ غفور ہے وہ رحیم ہے. اور اس کے بعد کہا ان سے دیکھو ایک منزل اور آگے, اگر اتباع کا لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اطاعت سے سمجھاؤ, اطاعت سے سمجھاؤ. اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ سلسلہ اتباع اب مزید یوں سمجھیے ایئر ٹائٹ ہو گیا اطاعت تک پہنچتے پہنچتے, اس میں کوئی گنجائش ہے نہیں نکلی فرار کی, وہ اتباع سے اب اطاعت پہ لے کے آ گیا. تمہاری اتباع اور ان کو گھبراہٹ ہو جائے گی فوراً, کیونکہ یہ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول وہ اولی الامر کے پڑھنے والے ہیں نا, یہ بعد میں کہیں غلط نہ سمجھ لیں. تو تمہاری اتباع ہماری اطاعت, اب ہماری اطاعت تو تمہاری بھی اطاعت. یعنی تم باہر نہیں ہو, تم خارج میں نہیں ہو, تم داخل میں ہو, تم داخل میں ہو. اور اگر فَإِن تَوَلَّوْ, اب اگر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا, اب اگر انہوں نے اس پوری فکر سے منہ پھیر لیا, اس عمل کو اختیار ہی نہیں کیا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو یہ کرسچن سے کہہ رہا تھا کیا؟ یہ یہودیوں سے کہہ رہا تھا, یہ مجوسیوں سے کہہ رہا ہے؟ یہ تو اتباع اور اطاعت کی منزلیں ہیں بھائی, یہ تو خاص مسلمانوں کی چیزیں ہیں نا. یہ تو اطاعت ہے, اتباع ہے, پیروی ہے, قدم کے پیچھے قدم رکھنا ہے. یہ سب کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو ہو کس سے رہی ہے؟ کیوں کسی اور پر اپنی گرتی ہوئی عمارت کا ملبہ ڈالتے ہیں آپ؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ عمارت آپ کی گر رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری عمارت تو نہیں گر رہی ہے یہ, اور اس میں آپ پریشان ہو گئے, وہاں جنرلائز کر دیا. فا فإن اللہ لا یحب الکافرین. دیکھو اب ان کو بتا دو فیصلے کی گھڑی ہے یہ, اور فیصلے کی گھڑی کیا ہے, بے شک اب اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ سے پیار ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نسبت والی کتاب ہے, اور ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے. یعنی کتنی محبت کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کو اس نے ڈیلیور کیا ہوگا, کتنی محبت اس نے اللہ کی دکھلائی جتلائی اور بتلائی نہیں ہوگی اس اسٹیٹمنٹ میں کہ ہمیں علم توحید کو بلند کرنے والے, ہمیں جو توحید کے پرچار کرتے ہیں, ہمیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, دیکھو تو صحیح اس توحید خالص کا مشاہدہ اور مطالعہ تو کرو. وہاں کہہ رہے ان اللہ لا یحب الکافرین, اگر 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 مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور تیری اتباع نہیں ہو رہی ہے تو اتباع کیا ہے, رسول کھڑے ہو تو بس پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ایسا بھی کب ہوا, کم کم ہی ہوا, کسی منزل پہ تو اپنے آپ کو قائم رکھتے, کسی منزل پہ تو اپنے آپ کو دائم رکھتے تاکہ ہم تاریخ کو یہ کہتے کہ نہیں معاف کر دو, کب بھاگا تھا اس سے پہلے, کب گیا تھا اس سے پہلے, کس وقت پیچھے رہا تھا, کب ایسا ہوا تھا. نہیں آپ نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں, ہم سے بڑا ڈیفینڈ کرنے والا کون ہوتا ہے. آج مجلسوں میں حر کا تذکرہ ہم سے بہتر کون کرتا ہے, کل تک جو کل تک جو استراری کیفیت میں انکار کی منزل پہ تھا, اب جب اس نے ایک مرتبہ اپنی نیت کو تبدیل کیا تو اس نیت کا محافظ ہم نہیں زمانہ نہیں زمانے بن گئے قیامت تک کے لیے, یہ ہے حر. تو حر ہی بن جاتے کسی منزل پہ, یہ مسلسل انکار یہاں تک تمہیں لے آیا کہ تم نے دعوی محبت الہی دائر کر دیا اتباع کیے بغیر. یعنی بارہویں جماعت میں جاؤں گا دسویں نہیں پڑھوں گا, پی ایچ ڈی کروں گا ایم اے سے نہیں گزروں گا, میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں مگر ابتدا سے نہیں جاؤں گا. اب یہاں پہ یہاں چھوڑنے والے نہیں ہیں تو وہاں کون چھوڑے گا, وہاں کون چھوڑے گا. یہاں ڈگریوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے, اب بڑی جانچ پڑتال ہو رہی ہے, تو ہم اگر جانچ پڑتال کر لیں تو ایسی کیا بات. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک دعوی محبت الہی کر رہے ہیں, اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اور نہیں, ہم تو توحید خالص کے پرستار ہیں اور ہم تو شاید مخلصین میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ ہیں, آپ کے لیے گواہ کوئی نہیں ہے, مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے, مگر قرآن کے فارمولے کو تو آپ رد نہیں کر سکتے. اس سے محبت ہے اس کی اتباع کرو, اور دیکھو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے, اور دیکھو کسی نے تم سے منہ پھیرا کسی نے تم سے منہ پھیرا تو پھر کیا کیفیت ہے کہ اب ایسا شخص کفر میں مبتلا ہو گیا, اور جو کافر ہوتا ہے اس کو اللہ دوست نہیں رکھتا, اسے محبت نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں, ان اللہ لا یحب الکافرین دوست نہیں رکھتا, ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. کون سی, یہ بھی ایک اور منزل ہے. اعلان کر رہے تھے, اعلان کیا, پورا اعلان کیا, اس کے بعد کا گھبرانے کی ضرورت کیا تمہیں, تمہیں کیوں گھبرانے کی ضرورت ہے, تم مت گھبراؤ, تم نہ گھبراؤ, اس لیے کہ اگر یہ آتے ہیں تو ان کے فائدے کے لیے ہے. کیوں, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ان کے صدقے میں, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یغفر لکم ذنوبکم, ہے نا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تم آؤ تو صحیح, اور اگر نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ تم پر اب لازم تھوڑی ہے کہ تم ان کو پکڑ پکڑ کے اور کھینچ کھینچ کے لاؤ. نہیں, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا, نہ اس سے محبت کرتا ہے نہ اس کی ہدایت کرتا ہے. اور اگر کافر مصر ہو جائے اس بات پر کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, اس سے فرق تو کچھ نہیں پڑتا. اب اس کے بعد اور ایک منزل آگے, ایک منزل اور آ گئے کہ دیکھو اب ان کی باتیں ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، نام لے کے سمجھانا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ سلسلے کی آیت پڑھو، آپ کہیں محسوس بھی نہ کریں کہ میں نے کہیں اور سے آیت کو چنا ہے اور یہاں میں نے پنچ کر دیا اس کا، ایسا نہیں ہوا. اللہ سے محبت، ان کی اتباع کرو، تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے، وہ غفور ہے وہ رحیم ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت ہوگی، اس سے منہ پھیر لیا. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب ان کو بتاؤ اخلاص کہتے کس کو ہیں، خالص ہوتا کون ہے. ہم نے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ نے مصطفیٰ کیا، برگزیدہ کیا، چن لیا. کس کو؟ آدم و نوح کو. و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آل ابراہیم کو چن، آل عمران کو عالمین پر چن لیا، فوقیت دے دی. ذریتم بعضها من بعض، بعض کی ذریت کو بعض پر فوقیت دے دی. واللہ سمیع علیم، وہ ظاہر ہے کہ سن بھی رہا ہے اور واقف کار ہے، دیکھ رہا ہے، یعنی دونوں صورتیں ہیں، سنتا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ علم بھی رکھتا ہے، علیم ہے. فوق کل ذی علم علیم، کتنا ہی علم بلند ہو جائے اس پر ایک علیم معین ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے سوا اس کی ذات کے، سوا اس کی ذات کے. تو اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اتنا خالص کرنے چلا کہ جس کے نتیجے میں اب ذریت کی گفتگو آ گئی، اور ذریت میں آل ابراہیم کا تذکرہ آ گیا. میں عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کا حوالہ اگر دوں تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل عمران کے بعد آل محمد بھی لکھا ہوا تھا. میں اگر مصحف عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کروں اور تاریخ کو تواتر کے ساتھ پیش کر دوں تو انہوں نے کہا اس آیت میں تو یہ بھی تھا. ہمارے علماء نے بہت سختی سے اس کو رد کر دیا، کہا کہ کسی قسم کے گنجائش کی ضرورت نہیں ہے. اگر تاویل میں آل محمد آ رہا ہے تو اسے تنزیل میں آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے بے صبرے نہیں ہیں، ہم اتنے بے صبرے نہیں ہیں کہ اب ہم جو ہے اپنے آپ کو اتنا بے صبرا ظاہر کر دیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی آیا تھا. نہیں، کافی ہے، اس لیے کافی ہے کہ دیکھو تو صحیح وہ کون ہے. سلسلہ ابراہیم میں شاخ دو نکلی، ایک ظاہر ہے کہ آل اسحاق، ایک آل اسماعیل. اسحاق کا سلسلہ عیسیٰ پہ جا کے منتہی ہو گیا، اسماعیل کا سلسلہ محمد پہ آ کے رک گیا. مگر ایک مرتبہ آواز والا سلام، نتیجے کی گفتگو کروں گا بس اس کے بعد. اب میں شاید دس بارہ منٹ اور اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی. اب یہ گفتگو جب آئی کہ دیکھو یہ اختصاص عمل کا نام ہے استفائیت، ہم نے اتنا مخصوص کر لیا، اتنا چن لیا، اور خلاصہ ہے یہ خلاصہ بشریت کہ دیکھو اب انسانوں میں ہم نے جب چنا ہے تو یہ 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 اور یہ، اور ان میں آل ابراہیم کو اب اگر چنا تو کیفیت یہ ہے کہ چناؤ ہمارا ہے، حسد ان کی طرف سے جاری ہے. یہی عنوان کی آیت ہے، ام یحسدون الناس اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملک نظیما. یہ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے دے دیا آل ابراہیم اپنے فضل سے کتاب، حکمت، ملک عظیم، ان کا کیا کام؟ عطا ہماری، نعمت ہماری، فضل ہمارا، کرم ہمارا، لطف ہمارا، ان کا کیا کام، ان کا کیا کام؟ اور یہ خواہ مخواہ میں حسد کیے جا رہے ہیں، خواہ مخواہ میں. عجیب بات ہے، دیکھیے ہمارے پاس احادیث کے سلسلے کو کبھی کبھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حسد کو سمجھ لیجئے، اور اس حسد کو امام ششم سے سمجھیے کہ صاحب مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری، ان کا سنے وفات ہے 1320 ہجری. یہ مرزا حسین نوری، انہوں نے وہ احادیث جو وسائل الشیعہ میں محمد ابن حسن ابن حر عاملی جمع نہیں کر سکے تھے، ان کا سنے وفات حر عاملی کا 1104 ہجری، تقریباً 200 برس کے بعد مرزا حسین نوری نے احادیث کو جمع کیا، اور ان احادیث کو کہ جو صاحب وسائل الشیعہ یعنی حر عاملی سے کسی طور پر نظر سے اوجھل رہی، سند کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ رکھ دیا مستدرک الوسائل، صاحب وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل کے درمیان آنے والوں میں ایک نام آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ ہے علامہ مجلسی صاحب بہار الانوار. ان کا سنہ وفات یاد رکھیے 1111 ہجری. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ صاحب عوالم العلوم عبداللہ ابن نور اللہ بحرانی 12ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد اگر آپ اور دیکھیں تو صاحب الشفا، اس کے بعد اور دیکھیں تو صاحب جامع الاحکام. الشفا ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے موجود ہے، احادیث کی کتاب ہے. آپ کے سامنے جامع الاحکام موجود ہے جو تبریزی کی کتاب ہے. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں یہاں پہ کسی چیز کا نہ مشاہدہ کرنا ہے نہ آپ سے کہنا ہے کہ اس پر غور کریں اس وقت، مگر چونکہ بعد میں بات آئی تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کے بعد آنے والی کتاب مستدرک الوسائل ایک عجیب حدیث کو نقل کر دیا، اور اس حدیث کو سن کے ہم مجلس کو اور آپ کی زحمت کو تمام کریں گے کہ جہاں پر فرماتے ہیں کہ امام ششم نے فرمایا بابا سے بلند صلوات بھیجی. عجیب حدیث ہے اور وہ حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں الحسد اصله من امع القلب. حسد کی اصل جاننا چاہتے ہو؟ یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، حاسد تو نہیں بتائے گا. حسد کرنے والا تو اپنی اصل بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو انتہائی غصے میں مبتلا، وہ تو جل رہا. جلنے والا کیا اپنی تعریف کرے گا، کیا بتلائے گا؟ یہ تو محسود بتائے گا جسے حسد کیا جا رہا ہو، کیونکہ وہ اتنا، اب انگریزی کا ایک لفظ ہے بچے استعمال، اتنا کول ہے وہ کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ دیکھیے، میں نے ممبر سے اس لفظ کو استعمال کیا، مجھے آپ معاف کریں گے، اب یہ ادا تو کر دیا مگر معاف بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ قابل نہیں ہے لفظ، یہ قابل نہیں ہے. مگر دیکھیے بتانا چاہتا ہوں زبان نے کہاں تک کی ترقی کی ہے، کتنا وقت باقی ہے، کتنا وقت باقی ہے اس میں. وہاں کہنے والا کہہ رہا ہے سنو، سمجھو تو صحیح، ان بیچاروں سے یہ جو مسلسل حسد میں مبتلا ہیں ان کی اصل تو سمجھو، ان کی اصل کیا ہے؟ ان کی اصل یہ ہے کہ ان کا دل اندھا ہے. الحسد اصله من امع القلب، اور ان کا عالم کیا ہے؟ یاد رکھیے والجهود لفضل اللہ تعالی. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ نعمت الہی کے مسلسل منکر رہتے ہیں. اب آپ کو تاریخ میں جتنے چہرے نظر آتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، نعمتوں کو تمام کر رہا ہے مگر یہ نعمتوں کے منکر ہیں، حساسد ہیں. مبارکباد دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے بہتر ڈپلومیٹ بھی تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. حسد کے بغیر اگر ہو تو کچھ فرق پڑ جائے، لیکن وہاں تو حسد ہے. اور اب جب کیفیت یہ کہ معصوم اگر یہ کہے سنو، اصل اس کی کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہے کہ ان کا دل اندھا ہے. اس کی اصل یہ ہے کہ یہ نعمت الہی، جو فضل الہی، اس کی تعریف ہے، افا بنعمت اللہ یجہدون. قرآن مجید میں کہا تھا کیا تم نعمت الہی کا انکار کرتے ہو؟ والجہود من فضل اللہ تعالی ہما جناحان للکفر. یہ ایک تو دل کا اندھا ہونا، دوسرا اس کی عطا و بخشش و بخشائش کے منکر ہونا، یہ کفر کے دو پر ہیں. یہ جو آپ کو منکر قوتیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ جو آپ کو ان کی باقیات نظر آتی ہے، تو اس کی بنیاد بتائی ہے کہ اگر یہ باقی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو تو صحیح یہ کس بل پر اڑ رہے ہیں، ان کی بنیاد کیا، اس کو تو دیکھو. جینے کا حق پیدا کرنے والا ہے، دے رہا ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ جینے کے لیے بنیاد کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو بنیاد ہما جناحان للکفر، یہ کفر کے دو پر ہیں جس سے وہ سیر کر رہا ہے، جس سے وہ سفر کر رہا ہے، جس سے وہ تمہارے درمیان چل پھر رہا ہے، ایک دل کا اندھا، دوسرے ظاہر نعمات سے انکار، جیتا جاگتا دیکھتا دکھلاتا مگر پھر بھی منکر ہے، اور جی رہا ہے، جی رہا ہے، جو مارو مور کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو کیسے زندہ نہ رکھے؟ عبرتوں کے لیے تو ہے نا، عبرتوں کے لیے تو ہے نا، آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایسی قوت کو رکھنا لازمی تھا جس کے نتیجے میں خیر آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ رہے۔ کربلا کے میدان تک آتے آتے اب جب واضح کر دیا دو قوتوں کو، تو بتا دیا، مشاہدہ کروا دیا کہ دیکھو اس کے بھی دو پر ہیں، ایک ہے جو جعفر تیار کے ماننے والے ہیں، اس کے دو پر زمرد کے ہیں، جنتوں میں سفر کر رہا ہے، ایک عالم کفر میں مائل بہ پرواز ہے مگر حسد کے ساتھ ہے، دل کور ہو چکا ہے، دل کور ہو چکا، اندھا ہو چکا ہے، اور کیفیت یہ ہے نعمتوں کا مسلسل انکار کر رہا ہے۔ تو اب یاد رکھو، یاد رکھو، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دیکھو آنکھیں اندھی کبھی نہیں ہوتی، یہ دل ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں، یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کہاں تک کی بات کہاں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ حدیث پیش نظر نہ ہو تو خدا کی قسم حسد کی میکینکس ہی سمجھ میں نہ آئے۔ کربلا کے میدان تک آتے آتے بتا دیا کہ دیکھو اگر ذرا سی قوت پرواز اس میں باقی ہے تو اس قوت پرواز کو نعمتوں کے اقرار کے نتیجے میں نہ جانو، یہ نعمتوں کا منکر ہے مگر چیتی جاگتی رہتی دنیا تک کے لیے، چونکہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون ہے، لہذا ہم بتاتے رہیں گے، تم پرواہ نہ کرو، تم پرواہ نہ کرو، یوم تاسوعا کے عزادار یہاں جمع ہے، ختم ہو گیا، وہ دن بھی ختم ہوا، گھڑی پر نظر ہے میری اور کچھ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے یوم تاسوعا کو گزارا، نویں کا دن گزارا، اور ظاہر ہے تاسوعا کے تعلق سے خود امام ششم کا قول ہے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، سائل نے پوچھا، آقا اس دن کا کیا عالم تھا؟ کہا قد حسر علیہ السلام، حسین ابن علی محصور ہو چکے تھے چاروں طرف سے، چاروں طرف سے محصور ہو چکے تھے، اور کفر کے پروانے مسلسل آ رہے تھے، مسلسل آ رہے تھے، ان جناحان کے ساتھ کے جس کی اصل حسد تھی، حسد آل ابراہیم سے حسد کیا جا رہا تھا، اور اس کا کلن مظاہرہ کربلا کے میدان میں کرنے والے کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک روایت ہے، اس روایت کو بھی سن لیے، دنیا یہ کہتی ہے نا کہ مہلت مانگی تھی، خدا کی قسم لفظ مہلت کسی مقتل کی کتاب میں نہیں ہے، آپ حسین کا نام استعمال کرتے ہوئے کبھی یہ نہ کہیں، مجال بھی نہ ہو آپ کی کہ مہلت مانگی تھی، نہیں مانگتے حسین مہلت، آپ معلوم کیا، جب کسی نے کہا کہ وہ آمادہ جدال ہو رہے ہیں، مرکبوں پر سوار ہو چکے ہیں راکب، تل اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو چکے ہیں، اور ایک مرتبہ خیام گاہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ عباس کو بلا کے کہا عباس ادھر آؤ، ان کو جا کے کہو، ان کو جا کے کہو اس پورے عمل کو کل تک کے لیے موقوف کر دیں، یہ لفظ ہے قوت کا، لفظ ہے یہ قوت کا، یہ مہلت نہیں ہے، ڈکٹیٹ کراتا ہے حسین ڈکٹیٹ۔ دیکھیے میری باتوں کو خدا کے لیے سن لیجئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں مصائب کا مطلب آپ میں کوئی کمزوری پیدا کرنا نہیں ہے، کسی آپ کمزوری کے نتیجے میں نہیں رو رہے ہیں بیٹھ کے، آپ اپنے آپ کو نہ مزمحل جانے نہ آپ اپنے آپ کو کسی طور پر مائل بہ کمزوری جانے. یہ کمزوری میں رونا نہیں ہے, یہ قوت کے ساتھ رونا ہے. یہی تو حیرانی سی حیرانی ہے. آج مسلمان دنیا کا حیران ہے, ان قوتوں کا حامل 72 کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے, آگے بڑھتے 72 کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے. عباس بلایا بھی کس کو, جو سراپا جو شجاعت ہے, خود نہیں گئے, خود ہے سراپا شجاعت کو بلایا اور کہا جا کے ان سے کہو کل تک کے لیے موقوف کریں, کل تک کے لیے موقوف کریں. انہیں نہیں معلوم کہ ہم نماز کو کتنا محب رکھتے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ ہم دعائیات پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ ہم توبہ اور استغفار کو کتنا پسند کرتے ہیں. یہ ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے کیا؟ حسینی مزاج سے واقفیت کا اعلان کوئی اور نہیں کر رہا, حسین ابن علی خود کر رہے ہیں. یہ پورے تصور کو اپنے آج جا کے مٹا دیجئے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے مہلت مہلت مہلت, نہیں معلوم کیوں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کاہے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مہلت, کون مانگے, کس سے مانگے, کس سے مانگے. ہاں اگر یہ ہے کہ مہلت دی تو میں کہوں گا کہ ہاں, مگر مقاتل میں ابو اسحاق اسفرائنی کو لیجئے, مقتل ابی مخنف کو اٹھائیے, صاحب روضۃ الشہداء کو دیکھیے, صاحب ریاض القدس کو دیکھیے, مصائب کے خلاصوں پر نظر ڈالیے. سبوں نے یہ کہا کہ جا کے کہو کہ موقوف کر دے اس کو, کل تک کے لیے موقوف, کل تک کے لیے روک دو, روک دو. کمزور نہیں کہتا روک دو, کمزور نہیں کہتا رک جاؤ, کمزور نہیں کہتا خبردار, کمزور نہیں کہتا کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ کہاں تک کی بات ہے, 61 ہجری ہے نا, یہ نہ حدیبیہ میں رسول سمجھ میں آئے, سمجھنے والے کمزور سمجھتے رہے, نہ صلح حسن پہ حسن مشتبہ سمجھ میں آئے, کمزور سمجھتے رہے, جبکہ یہ ڈکٹیٹ کرا رہے تھے. ڈکٹیٹ ڈکٹیٹ جنہوں نے کرایا ہو, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مہلت مانگ رہے تھے. ارے مہلت دے رہے تھے اور حکم کو, جو جابر کا حکم تھا اس کو موقوف کر رہے تھے. کہاں سے حکم چلا؟ شام سے حکم چلا تھا, کربلا میں حکم یہ آیا کہ ایک ایک گھڑی بھی نہ دینا ان کو. دیکھیے میری بات کو بہت غور سن لیجئے, میں 5-7 منٹ میں ختم کر دوں گا تقریر. آنے واحد کے لیے انہیں موقع نہ دینا. مجھے بتائیے حکومت کس کی ہے؟ وہاں سے لانے والا پیغام پورا پیغام لا رہا ہے, ایک دقیقہ نہ دینا, مار دینا, گردن اڑا دینا, جیتا جاگتا نہ چھوڑنا. اور پورے مسلح ہو کے آنے والے دروازے تک آ گئے مگر اپنا چہرہ نہیں دکھایا. یہ قوت ہے حسین کی, چہرہ نہیں دکھایا. عباس جاؤ نا, تم جاؤ, تم جاؤ اور جا کے کہو ان سے, کہو ان سے کہ ہمیں کیا پسند ہے, ہمیں کیا چیز عزیز ہے, اور ہم چاہتے ہیں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم پوری رات آج اس طرح سے بسر کریں. تو کہتے ہیں زوال کے بعد یہ معاملہ طے ہو چکا تھا. تاریخ کو درست کر لیجئے, تاریخ کو درست کر لیجئے. اندھیرے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, یہ دن کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے فیصلہ کرنے والا, کہ یاد رکھو کہ یہ ہم چاہتے ہیں, یہ ہماری مرضی ہے, یہ ہماری مرضی ہے. یعنی ایک موقع تمہیں اور دے رہے ہیں, تمہیں سوچنے کا موقع دے. تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو, تم بتلاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو. تم تو ہمارے مزاج آشنا ہو, تم جانتے ہو ہمیں کیا چیز پسند ہے. ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, ہم تو اللہ کی محبت میں سرشار ہیں. اور اللہ کی محبت میں یوں ہی سرشار نہیں ہیں ہم, برائے نام ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں. کل تقریر کا خلاصہ ہے یہ دو جملے, نبی کی اتباع کر رہے ہیں. اب جب ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم سے بہتر کتاب کا علم کس کے پاس ہوگا؟ اور جب ہمارے پاس کتاب کا علم ہوگا تو تمہارا کیا مجال, تمہاری کیا مجال کہ تم مقابلے پہ آ کے کہو کہ یہ کتاب ہے؟ نہیں, ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. وہ حسین جس نے ان سے ان کے حق حیات کو اس طرح سے چھین لیا ہو کہ تم جی تو رہے ہو مگر تمہارا جینا جانوروں سے بدتر کر دوں گا, تم جیو گے مگر جانوروں کی طرح جیو گے. یہ حسین کی قوت ہے. اب وہ دیکھیے, اب دوسرا رخ اگر میں بتاؤں آپ کو کہ ظاہر ہے کہ ایک باپ بھی ہے حسین، ایک چچا بھی ہے حسین، ایک ماموں بھی ہے حسین. اگر کبھی خیمہ بخیمہ جا کے بچوں کو دیکھے اور اگر یہ دیکھے کہ کسی کونے پہ گری ہوئی سکینہ یہ کہہ رہی ہے کہ بابا پانی، بابا پانی، تو باپ کا دل ہے حسین کا دل، باپ کا دل ہے، سینے پہ پالا ہے اس بچی کو، 3 برس کی بچی ہے، سینے پہ سلایا ہے، نماز ہے شب میں مانگا ہے سکینہ کو. اس امتحان کو تو دیکھیے کہ ایک اور امتحان ہو جائے، آزمائش ایک اور آزمائش ہو جائے، دے اس کو دے کہ جس کے نتیجے میں اب جب امتحان کی منزل پر آؤں تو کڑا امتحان ہو پروردگار، کڑا امتحان ہو، کڑی آزمائش ہو، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ایک خیمے میں جا کے دیکھا تو دیکھا علی اکبر سر کو ام لیلہ کے زانوں پہ رکھ کے، عجیب بات کرتے آئے بیٹا، 18 برس کا بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے اماں اجازت دے دینا، اجازت دے دینا، کل روکنا مت مجھے، مجھے نہ روکنا اماں، کہیں آپ فاطمہ زہرا سے شرمندہ نہ رہ جاؤں، کہیں آپ خجالت محسوس نہ کریں روز حشر دادی کے سامنے اور یہ دادی نہ کہتی ہوئی پائے جائیں کہ ام لیلہ میرا بچہ تو نے اپنے بچے کو روک لیا اور میرے بچے کا قربان نہ ہونے. قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو بابا کی تمنا، تمہیں معلوم ہے نا کہ بابا کی تمنا کیا تھی، مشکل وقت آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا. اصحاب عوان انصار دوست سب کے سب، اور ایک منزل اور آگے بڑھ. دیکھیے شب عاشور ہے، اب تو ظاہر ہے کہ ہم کسی اور ساعتوں میں داخل ہو رہے ہیں، خدا کرے کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اسے یہ پسند کر لیں، یہ پسند کر لیں، ہمارے آنسوؤں کو شہزادی پسند کرے، اپنے رومال کا حصہ بنا لیں. یہ رائے گا نہ جائیں، یہ آنسو رائے گا نہ جائیں، رومال کا حصہ بنا. رومال فاطمہ، رومال فاطمہ کچھ ہی تو چیزیں ہیں نا سامان شفاعت میں، ان میں ایک یہ رومال بھی ہے، یہ ایک رومال بھی ہے، بس یہ جو اشک بہ رہے ہیں یہ حصہ بن جائیں، یہ حصہ بن جائیں. عزیزو ایک منزل اور، کہ جب چاہا کہ دیکھو تم پر بہت کڑا وقت آنے والا ہے، بریر حمدانی کو کہا، زہیر ابن قین کو کہا، مسلم ابن اوسجا کو کہا، حبیب ابن مظاہر کو کہا، جان کو کہا، سب کو کہا، بس یہی کہا کہ دیکھو کڑا وقت آنے والا ہے، میں بیعت کا تمہارے گردنوں سے اس میں قلادے کو الگ کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں مجبور کر رہا ہوں، جاؤ جس کو جس طرف نکلنا ہے نکل جائے، اپنی اپنی سواریوں کو تیار کرو، دیکھو رات تاریخ ہو رہی ہے نکل جاؤ. تو وہاں اب جو کیفیت ہے، صحابی تو صحابی، قاسم نے ایک مرتبہ بڑھ کے پوچھا چچا جان کیا میں بھی جام شہادت نوش کروں گا، کیا میں بھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کروں گا، کیا میرے بھی قسمت میں، میری بھی نصیب میں موت ہے؟ بے اختیار کہا قاسم تو موت کے بارے میں کیا جانتا ہے بیٹے، یہ سوال ہے یہ، اور اس کو بھی محفوظ کیا ہے مقاتل نے، مقاتل نے محفوظ کیا، قاسم سے پوچھا کہ تو موت کے بارے میں کیا جانتا ہے. تو عجیب فقرہ ہے قاسم کا، یاد رکھیے، اہلی من الاصل، میں شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں، میں اس کی لطافت کو محسوس کر رہا ہوں، میں اس کی مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے تو مٹھاس آتی ہے موت کے تذکرے سے، تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایک مٹھاس پیدا ہو رہی ہے. یہ تبصرہ نہیں ہے، یہ عالم یقین ہے 13 برس کے بچے کا. اصحاب کی گفتگو تو میں کر رہا ہوں، مگر یہ احوال بیان کر رہا ہوں اہل بیت کا، گھر والوں کا، کہ جن کے تعلق سے پریشانی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں نے قربانی کیسے دی، اور جس کو نہ بولنا آتا تھا اس نے تو سوکھے ہوئے لبوں پر ایک مرتبہ زبان کو پھیرا لیا. قاسم نے کہا تھا موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں، علی اصغر نے کر کے بتا دی، ہونٹوں پہ زبان، خوش زبان پھیر لی، مزہ بتایا، یہ موت کھیلتی ہے اس طرح سے، یہ موت تو بیچاری ہے، موت ہم پہ موت وارد نہیں ہوتی، ہم موت پر وارد ہو جاتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے، ایک مرتبہ چاہا کہ سب چلے جائیں، چراغ کو گل کیا، اب جب دیکھا تو دیکھا سب اپنے اپنے مقام پر ہیں،
عباس کی طرف بڑھے اور عباس کی طرف بڑھ کے کہا، عباس کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم چلے جاتے تو سیدانیوں کے پردوں کا خیال تو کرنے والا کوئی رہ جاتا، بچوں کی پیاس بجھانے والا تو کوئی رہ جاتا۔ بے اختیار آنکھوں سے حضرت ابوالفضل کے آنسو جاری ہوئے، اور آنسو جاری ہوئے، اب جاری جو ہوئے تو کیفیت یہ کہ تنہا آنسو جاری نہیں ہے، بدن کانپنے لگا، بدن کانپنے لگا، عباس تھر تھرانے لگے اور ایک سمت چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر، کچھ قدم عباس نے اٹھائے ہی تھے کہ ایک مرتبہ دوڑ کے عباس سے جا کے حسین لپٹ گئے اور جا کے کہا، عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ بے اختیار کہا، آقا سیدھے نجف جاؤں گا اور جا کے بابا سے کہوں گا، بابا کیا اس دن کے لیے یہ ہاتھ آپ نے آقا کے ہاتھ میں دیا تھا؟ بہت دیر تک روتے رہے عباس سے مل کر، بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک گریہ فرماتے رہے۔ عزیزو، رات بڑھتے چلی، آخری جملے اس تقریر کے، کل ظاہر ہے کہ شہادت کا تذکرہ ہوگا، مگر اب جب رات گہری ہوتی چلی، سیاہ رات پھیلتے چلی، ایک منزل آئی کہ سب کو دیکھا اس طرح سے دیکھا جیسے علی 21ویں رمضان کی صبح اپنے بچوں کو بلا کے دیکھتے تھے، ویسے دیکھتے تھے، ویسے دیکھتے تھے، اور ایک تاریک راہ اختیار کی، ایک تاریک راستے پہ چلنے لگے۔ علماء مقاتل نے کہیں ہلال کا تذکرہ کیا، کہیں حمید ابن مسلم کا تذکرہ کیا، جو تذکرہ کیا برحق تذکرہ کیا کہ حسین ابن علی چلے ایک نشیب کی طرف جا رہے تھے، تاریکی میں نشیب کی طرف جا رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ تاریک راہ منور ہوتی جا رہی تھی، راستہ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اب جب انتہائی نشیب میں پہنچ گئے تو راوی بتاتا ہے کہ میں نے کچھ سنا، نزدیک گیا تو باقاعدگی سے آواز آئی، اما حسین آ گیا، اما اما آپ کا بیٹا آ گیا، اما آپ کا نور نظر آ گیا، اما آپ کا قلب و جگر آ گیا، حسین آ گیا۔ اما بس اتنی تمنا ہے کہ جب کل گھوڑے سے گروں تو اپنے دامن میں حسین کو سمیٹ لینا۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ حسین زانو کے بل بیٹھے تھے، سر کو جھکائے ہوئے تھے، اور ایک بی بی حسین کے سر کو کلیجے سے لگا کے کہتی تھی، نہ گھبرانا میرے لال، نہ گھبرانا، خدا کی قسم دیکھنے والوں نے دیکھا حسین جب گھوڑے سے گرے، کوئی اور نہیں تھا، ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے اطراف میں صدقہ ہوتی، کہتی ولدی حسین، قرت عینی حسین، سمرت۔ حسین